मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون قرآن مجید کی تین آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں جامعہ الرشید کے طلبہ کے سامنے، یہی رپورٹ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ عالم بن رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسانی جسم میں دل کی بھی بڑی اہمیت ہے، دماغ کی بھی بڑی اہمیت ہے، گردے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، جگر کی بھی ایک ویلیو ہے، پیٹ کی اپنی ویلیو ہے، جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے ہی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ڈاکٹر بھی ضروری ہیں، انجینئر بھی ضروری ہیں، سائنسدان بھی ضروری ہیں، علماء بھی ضروری ہیں، مزدور طبقہ بھی ضروری ہے، تاجر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو سوسائٹی چل سکے گی، مر جائیں گے لوگ بیمار ہو کے۔ سوسائٹی میں انجینئر ختم ہو جائیں تو ہمارے پنکھے خراب، سولر سسٹم خراب، دورے کے طلبہ انجینئر ارسلان صاحب سے ناراض۔ جب میں انجینئر صاحب سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو بھی آج انشاءاللہ ہم چھیڑیں گے کہ قصور کس کا ہے۔ سولر پلیٹیں لگنے کے بعد بھی اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے، ارسلان ہی نام ہے نا انجینئر ارسلان، تو کیا انجینئر ارسلان صاحب کا قصور ہے؟ کیونکہ قصور بابا بھلے شاہ کا ہے۔ طلبہ بتاتے رہتے ہیں انجینئر صاحب جب سے آئے ہیں پلیٹیں کام نہیں وغیرہ وغیرہ، سب ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے بیان میں۔ تو سوسائٹی کے لیے سائنسدانوں کا ہونا ضروری، ڈاکٹروں کا ہونا ضروری، کوئی بھی طبقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا تو سوسائٹی کا بیڑا بولو غرق ہو جائے گا۔ جیسے انسانی باڈی میں دل نہ ہو تو چلے گی باڈی، گردے نہ ہوں چلے گی، پھیپھڑے نہ ہوں چلے گی، نہیں چلے گی۔ لیکن یاد رکھو تمام شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ نے کچھ شعبوں کو، کچھ شعبوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ جیسے انسانی جسم میں گردوں کی اپنی ویلیو، لنگز کی اپنی ویلیو، لیور کی اپنی ویلیو، مگر دل اور دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنے کی طرف اشارہ کر کے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس دماغ نہیں۔ گھٹنا ہے ان کے پاس، اگر دماغ ہوتا تو گھٹنے کی طرف اشارہ نہ کرتے. تو دل اور دماغ کی جو ویلیو ہے وہ پھیپھڑے اور گردوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یاد رکھو، سوسائٹی کے لیے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت، پروفیسروں کی بھی ضرورت، تاجروں کی بھی ضرورت، حکیموں کی بھی ضرورت، ہر طبقے کی ضرورت ہے. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائٹی کے لیے جو ویلیو ہے، جو قیمتی چیز ہے، جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے، طلباء کا طبقہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ میں آپ کو پہلے آپ کی اہمیت بتاؤں گا، ابھی میرا موضوع علم کی فضیلت پر بیان کرنا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن میرے بیان میں تمہید لمبی ہوتی ہے، جو مدعا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، کیونکہ تمہید سمجھ میں آ جائے تو پانچ منٹ کی بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ وہ پانچ منٹ کی بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں. تو پہلے آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو، ایک آدمی کے پاس ہیرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. ڈائمنڈ والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے تو آ نہیں رہی، گونج رہی آواز. ڈائمنڈ کو، ڈائمنڈ ہیرے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میرے سامنے ایک آرٹیفیشل موتی لا کے رکھ دو، آرٹیفیشل پتھر لا کے رکھ دو، اور ہیرا لا کے رکھ دو، میں تو فرق نہیں کر سکوں گا. ایک دفعہ ایسے ہوا، ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا. اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی، اللہ مجھے مال و دولت دے دے ٹھیک ٹھاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا. وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ساتویں یعنی عرش سے، ساتویں آسمان سے میری دعا سن لی. وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے. مفتی صاحب، کوئی تاجر جس جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے، ذرا اس سے بتائیں، لیکن کسی کو پتا نہ چلے. رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں، میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں. اتنا بڑا ڈائمنڈ، وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا اتنا بڑا، تو جہاں سے نکلتا ہے، اور ادھر سینڈ سپیڈ سے نکل گیا. میں نے بڑا پریشان، میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اغوا نہ کر لے اس چکر میں. میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے، میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی، کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا ذرا تصویر کھینچ کے بھیجیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے. اس نے کہا نہیں نہیں، وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ہوگا، اگر وہ واقعی سچی مچی میں ڈائمنڈ ہوتا تو ابھی میں مارکیٹ میں نہیں ہوتا، یا تو اغوا ہو چکا ہوتا، میرا بزنس چل رہا ہوتا. حقیقت ہے، میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی، اس نے بولا کوئی سی پی ہے مفتی صاحب، کیا ہو گیا یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں ہے، پھینک دو اس کو. خیر، تو جو ہیرا کو جانتے ہیں نا، وہ تصویر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا دو نمبر چیز. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کے پاس سچی مچھی کا ڈائمنڈ ہو، ایک آدمی سی پی جیب میں لے کے جا رہا ہے، اسے کیا کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، اسے بتایا جائے گا؟ نہیں بتایا جائے گا. لیکن جس کی جیب میں ہیرا ہو، تو جو اس کا خیرخواہ ہوگا وہ اس کو حفاظتی تدبیریں بتائے گا. ارے بھائی اس راستے سے گزرنا، ادھر سے مت جانا، ایسا نہ ہو کسی کے سامنے دکھاؤ غریبوں والی شکل بنا کے جانا. یہ جو سونے کے تاجر ہوتے ہیں نا، یہ بڑا بھاری بھرکم سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ ایسے دھوتی بنیان پہنتے ہیں، بالکل لگے گا ان سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل لیتے ہیں، اور اس میں بیگ میں कई किलो सोना लटका के जाते हैं ये लोग, ताकि किसी डाकू को शक भी ना हो कि ये सोना लेके जा रहा है। ये मैं जानता हूं ताजिरों को, वो खुद बताते हैं हम ऐसा करते हैं। जो डायमंड के ताजिर होते हैं उन्होंने हमें खुद बताया कि हम जब अफ्रीका से डायमंड लेके आते हैं ना, कानों में जो खुदाई होती है, आवाज साफ नहीं आ रही मेरा ख्याल है, तो वो कहते हैं हम भेस बदलते हैं गरीबों वाला, भंगियों वाला, चमारों वाला, ऐसा हुलिया होता है कि लोग तरस खा के हमें जकात दे रहे होते हैं कि यार ये 50 रुपए मिले, मेरी तरफ से चाय पी लेना जाते। कह रहे हमारी जेब में करोड़ों का डायमंड होता है, ताकि किसी चोर डाकू को दूर दूर तक भी शक और शुभा ना हो। तो ये उनको बड़ों ने हिदायत दी है, भाई कीमती माल लेके जा रहे हो, इसकी कदर करना, भेस बदल के जाना, देखने में लोगों को लगा कि ये मालदार है तो पीछे आएंगे मोबाइल के चक्कर में, और जेब से निकलेगा क्या, डायमंड निकलेगा, सोना निकलेगा, डाकू के तो मजे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको डायमंड मिला सच्ची मुच्ची का, आपको पता ही नहीं कि ये डायमंड है, आप उसको सीपी समझ के या आर्टिफिशियल मोती समझ के लेके जा रहे हो, तो आपके दिल में उसकी कदर बिठाने के लिए और उसकी हिफाजत की अहमियत बताने के लिए कि गार्ड अपने साथ रखो, भेस बदल के जाओ, रात के वक्त मत जाओ, दिन दहाड़े जाओ, ऐसे टाइम पे खुफिया रास्तों से मत जाओ, आपकी समझ में बात नहीं आ रही, तो समझाने के लिए आधा घंटा आपको यह साबित करना पड़ेगा कि यह असली डायमंड है। यह जब साबित हो गया तो फिर हिफाजती तदाबीर समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बोलोगे अच्छा भाई ये तो करोड़ों की चीज है, फिर जो समझाने वाला है ना आप उससे भी कन्नी कतराना शुरू कर दोगे, अबे तू दफा हो यहां से, मुझे तुझसे डर है। तो मैं चाहता हूं पहले आप लोगों को आपकी वैल्यू बताऊं कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आपकी है। जब आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा होगा, अपनी कीमत का अंदाजा होगा, फिर आप अपनी कदर करोगे और इन हिदायात पर अमल करोगे जो आपको हिदायात दी जाएंगी। अगर आप अपने आप को मुआशरे का बेकार पर समझोगे, जैसे कि समझ रहे हो, तलबा समझते हैं हम तो क्या है यार, दौरा करेंगे यहां से दर्जा सानिया, सुबह शलवार, कंधे पे लेटरीन वॉशरूम, फिर उधर आए, फिर उधर मौलाना कासिम साहब से डांट खाई, उधर चले गए क्लास में बैठे, ना देर से आए थे, थोड़ी सजा मिली, फिर चलूला मारा, फिर वही दोबिया खाया, मंगल को कड़ी खाई, बुध को गोश खाया, जुमेरात को काली दाल, ना 20 साल से हम खा रहे हैं जामे में। ये यहां लोग जो मेरे साथ है ना उनको पता है मुझे नहीं याद रहता मैंने दोपहर क्या खाया था, रात क्या खाया, लेकिन मुझे जामिया में 20 साल में याद हो गया कि हफ्ते को क्या पकेगा, इतवार को क्या पकेगा, पीर को क्या पकेगा, मंगल को क्या पकेगा, बुध को और जुमेरात को क्या पकेगा। ये 20 साल से हम ये खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया रशीद एहसानाबाद कराची में, मुझे याद हो गया। तो अगर मेरे भाई आपको अपनी कदर होगी तो आप उन अपनी वैल्यू को पहचानोगे और अपने आप को डी वैल्यू होने से बचाओगे। और अगर आपके दिल में अपनी कदर ही नहीं है तो आप खुद अपनी कदर खो दोगे, आप खुद को डी वैल्यू कर दोगे, जैसे कि कर रहे हैं बहुत से लोग। वैसा रवैया लोगों के साथ रखते हैं जिससे लोगों की नजर में मौलानाओं की 2 टके की वैल्यू नहीं रहती। तो देखो सोसाइटी में तमाम तबकों की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, उलमा की। इसमें मैं 2 दलीलें दूंगा। पहली बात, अल्लाह ताला ने इंसानों में जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, अल्लाह की नजर में जिस खून की सबसे ज्यादा कीमत है, वो पैगंबर होते हैं। और अल्लाह पैगंबरों को कौन सा इल्म देते हैं, दीन का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, जायज नाजायज का इल्म, वो इल्म जिससे अल्लाह और बंदों का रिलेशन मजबूत हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दफा मेडिकल साइंस की बातों में गैर मुस्लिमों से पूछते थे, इससे पता चला कि मेडिकल साइंस का इल्म, तिब का इल्म उस वक्त भी गैरों के पास था। फिर इस्लाम के पास आया जब इस्लाम ने तरक्की की है, मुसलमानों में बड़े बड़े हकीम पैदा हुए, उनकी बड़ी रिसर्च हुई। صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم باموری دنیاکم منی، فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم باموری دنیاکم منی فانما انا بشر مثلکم، فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یعنی تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو، لیکن جب دین کے معاملے میں تمہیں حکم دوں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے، دین کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو علم دیا تو تمام پیغمبروں میں جو کامن علم تھا، مشترک تھا، وہ دین کا علم تھا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں دین کے علم کی ویلیو تمام علوم سے زیادہ ہے. یہ تو نقلی دلیل ہو گئی، اب عقلی دلیل کیا ہے دین کے علم کے زیادہ ہونے کی؟ دیکھو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا میں زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے، اس کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، بیمار ہو جائے گا تو علاج کیسے ہوگا، گھر کیسے بنانا ہے، گرمی کیسے دور کرنی ہے سولر پلیٹیں لگا کے، یہ ساری چیزیں یہ ضرورات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی نہیں ہیں. علماء انسانوں کو مقصد زندگی بتاتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ کی غلامی کیسے ہوگی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا یا علماء بتائیں گے؟ اللہ کی غلامی دو طرح سے ہوتی ہے، جس عقیدے کو اللہ صحیح کہے وہ عقیدہ مان لو، اور جس نظریے کو اللہ غلط کہے اس کا انکار کر دو. جس عمل کو اللہ ضروری قرار دے اس عمل کو کر لو، جس عمل پہ اللہ پابندی لگا دے اس عمل کو چھوڑ دو. یہ بات ڈاکٹر جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں؟ تو مقصد زندگی علماء بتاتے ہیں، جو کسی چیز کا مقصد بتائے اس کی ویلیو زیادہ ہے، جو ضرورتیں پوری کرے اس کی ویلیو کم ہے. دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ بتانے والا کہ کتا حرام ہے، ان کی سوسائٹی میں کوئی مولانا نہیں ہے، علماء نہیں ہے، لہذا وہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر تو ہیں. اب بتاؤ کتا کھانے میں اللہ کی رضا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے کتا کھانے سے؟ یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگلے بیان سے پہلے نا یہ مائک ٹھیک کر دینا، ایسی آواز کانوں میں جا کے ڈیپ، میں تو دوسری جگہ بیان کرتا ہوں نا، اس طرح نہیں ہوتا، بہت خطرناک آواز ہے، اس کو سیٹ کروائیں کسی انجینئر سے، نہیں تو میرے ہی کان میں جا کے آواز جا کے ٹکرا رہی ہے، تو غلط ہے نا. نہیں صحیح ہے، کہہ رہے صحیح ہے، بحث کر رہا ہے بلا وجہ. اچھا خیر، تو کئی جگہ ہم گئے ہیں، ایسی زبردست آواز ہوتی ہے، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، میری آواز نا میری کانوں میں ایسی جس وہ نہیں ہوتی، چبھتی ہوئی آواز آ رہی ہے. آپ لوگ تو عادی ہو گئے نا، آپ کو نہیں پتا چل رہا. تو یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات، قرآن کہتا ہے اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. عمل پاکیزہ کیا ہے؟ زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بدکاری سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، تو یہ پاکیزہ عمل ہے. یہ پیغمبر بتاتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں، یہ سائنسدان اور ڈاکٹر نہیں بتاتے. آج کل موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہیں لیکن دو چار باتیں بتا رہے ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا رہے. جو ہدایت پیغمبروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب مجھے بتاؤ اللہ میاں کتا کھانے سے خوش ہوں گے؟ کیا پاکیزہ چیزوں میں سے ہے کتا؟ زبان لگا دے تو کپڑا دھونا دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو کھا رہے ہیں. اب یہ جو ٹاپک ہے کہ کتا حلال ہے حرام، نجاست سے بچنا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے یا علماء کا ٹاپک ہے؟ علماء پڑھتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طہارت کے حکام، رشتہ داری جوڑنے کے حکام. جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ نکالا، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا بڑھاپے میں. کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی فیلڈ اللہ ہے ہی نہیں، لہذا مغربی سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے، بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے، ابا اما کی خدمت کرنے والے آپ کو مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. کیوں؟ ابا اما کی خدمت کے فضائل یہ علماء کا کام ہے بتانا، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت در حقیقت اللہ کی عبادت ہے، اور بندوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا یہ آپ کا شعبہ ہے، یہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے؟ اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، مگر میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دو دلائل سمجھ میں آ گئے، ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ، کیوں؟ اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا. دوسری بات، آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو، اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ. اب خوب سمجھ لو، جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہو، وہ اگر اپنی ویلیو گھٹا دے تو اس کی ویلیو گھٹنے سے صرف اس کی ذات کی ویلیو نہیں گھٹتی، اس شعبے کی ویلیو گھٹتی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کی سوسائٹی میں عزت نہ رہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کی وجہ سے تمام طلبہ اور علماء کی بے عزتی ہوگی، آپ مجرم ہوگے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھو فوج میں جو بڑے لیول کے آفیسر ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیٹو آرمی میں آفیسر ہیں، تو مجھے بہت کچھ پتا ہے فوج کے بارے میں، کچھ قوانین کے بارے میں. ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کو آرمی نے رینٹ دیا کہ آپ گھر تلاش کریں. میں نے ان کو ایک جگہ گھر بتایا، وہ جگہ تھوڑی سی لو لیول جگہ تھی. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں رہنے دیں گے آپ کو جب یہاں زیادہ سہولت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک اسٹینڈرڈ ہے آفیسر کا، فوج آفیسر کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے بولو نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ آفیسر کا اسٹینڈرڈ اگر کم ہو گیا، لیونگ اسٹینڈرڈ، تو اس سے آفیسروں کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو صرف آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی، ماتحت فوجیوں کی نظر میں آفیسر کی ویلیو کم ہو جائے گی. لہذا فوج میں آفیسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو گھٹا دے لوگوں کے سامنے، کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ ہر آفیسر کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے، شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت کو جو پردے کا حکم دیا سورہ حجاب میں، اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہو. منافقین چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے نا عورتوں کے ساتھ، تو ان کو آزاد عورتوں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا، باندیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اب بعض دفعہ کسی آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، تو قرآن نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ تم پراپر پردہ کرو. اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہے، اور جو پردہ نہیں کر رہی وہ کیا ہے؟ وہ باندھی ہے. تو کم از کم آزاد عورتیں تو محفوظ ہوں گی نا اس سے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کسی آزاد عورت کو اجازت تھی کہ وہ بے پردگی ہو کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی، کیونکہ آزاد عورت کی توہین سے آزاد عورتوں کی توہین ہو رہی ہے. اور بھی بہت ساری اس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دیا وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کو تکبر نہیں کہتے، اس کو ناشکری کہتے ہیں. دیکھو تکبر میں اور ناشکری میں ایک باریک لکیر ہے، توازو میں اور احساس کمتری میں ایک باریک لکیر ہے. بعض دفعہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کو توازو سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی طالب علم ذہین ہے وہ تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اب اس کے استاد اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑا دماغ دیا بھائی, تو تھوڑی محنت کر, تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا. وہ کہتا ہے توازو میں, میں کہاں, میں تو بالکل پاگل ہوں. اس کو لگتا ہے اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں ذہین ہوں تو میں یہ تکبر ہو جائے گا, یہ کیا ہو جائے گا, تکبر. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو توازو پسند ہے. اور توازو کیا ہے, میں خاکسار, میں گدھا, میں بے وقوف, دم لگانے کی دیر ہے بس, ورنہ مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو طلبہ توازو سمجھتے ہیں. آپ کو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں, اگر آپ کو اپنے اندر ان خوبیوں کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی. جب موٹیویشن نہیں ملے گی تو آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے. اس لیے توازو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی آپ کو احساس ہی نہ ہو, یہ احساس کمتری ہے کہ اللہ نے ذہانت دی آپ کو اور آپ سمجھ رہے میں بے وقوف ہوں, یہ توازو نہیں ہے. بلکہ یہ کیا ہے, احساس کمتری, نعمت دی اس کی قدر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی, آپ کو نعمت کے ہونے کا احساس تو ہے مگر آپ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہو, خدا کی دین نہیں سمجھتے. اس کمال کی وجہ سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کی توہین کرتے ہو آپ, ان کو کمتر سمجھتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ طلبہ کا بڑا مسئلہ ہے, وہ توازو میں نا ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں, ہم تو بے وقوف ہیں, بیٹھے ہیں یہاں پہ, اس سے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. آپ نے کہ اللہ نے ہمیں بہترین دماغ دیا ہے, شکل اچھی نہیں ہے تو استغفر اللہ, یعنی شکل بھی اچھی دی ہے اور ہمیں دماغ بھی کیا دیا ہے, یہ میں بیچ میں ویسے چٹکلا چھوڑ دیا میں نے, تو شکل بھی اچھی دی اللہ نے اور دماغ بھی کیا دیا ہے, بہت اچھا دیا. میں نے بہت سے ایسے طلبہ دیکھے جن کو اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا, ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا ہم بہت ذہین ہیں, لہذا انہوں نے احساس کمتری میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا. تو آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میرے پاس بہترین دماغ ہے, میں بہت آگے جا سکتا ہوں پڑھ لکھ کے, میں جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہوں یہ میری بھول ہے. اب اس سے تکبر پیدا ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی تکبر یہ کہ جو دماغ ہے میں نے خود تھوڑی بنایا ہے, یہ بھیک میں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو بھیک میں جو چیز ملی ہوتی ہے اتراتا ہے انسان اس پہ؟ شو کیسی مارنی بھائی, فخر کیا کرنا ہے؟ دیکھو ایک آدمی خوبصورت کپڑا پہن کے, جبا قبا پہن کے بڑے بہترین گاڑی میں جا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں زبردست گاڑی اور زبردست سوٹ پہنا ہوا ہے, یار بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے. آپ کہیں توازو نہیں, میں یہ گاڑی یہ ریوو تھوڑی ہے تو گدا ہے جس پہ بیٹھ کے میں آیا ہوں, میں کہاں یہ کپڑے, یہ تھری پیس سوٹ ٹائی ہے, یہ پگڑی شگڑی, ابے بھائی یہ تو دھوتی بنیان ہے. تو یہ توازو ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو دماغ دیا اس کا مطلب دیا ہے, ذہانت دی ہے تو دی ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں اور جو گدا گاڑی پہ جا رہے ہیں اس پہ تھو تھو کر رہے ہیں, بے غیرت گھٹیا آدمی, ہٹ آگے سے, اس کو سائڈ مار رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب بھائی آپ ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھتے. تو لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تکبر اس کو ہوگا جو ہر چیز کو اپنا کمال سمجھے گا. اب کسی دوست نے تمہیں گاڑی دے دی, تم اس میں بیٹھ کے جا رہے ہو تو اس پہ تھوڑی اتراؤ گے. تو ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے بھیک میں دی ہیں, ان میں ہماری اپنی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ نے بہترین دماغ دے دیا تو تکبر تو اس وقت ہوگا جب اس دماغ کو اپنی صلاحیت سمجھو گے. بھائی یہ تو اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ دماغ اور یہ صحت اللہ نے دی ہے, تو تکبر کیسا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی قانون ہے کہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ گرانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس جیسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے. مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے میں احسان آباد سے میں نے ٹیکسی پکڑی جامعہ آنے کے لیے. ٹیکسی والوں میں کوئی بھی 50 روپے سے کم نہیں لیتا تھا اس وقت, 50 روپے بڑی بات ہوتی تھی. اب ظاہر ہے ہم تو کوشش کریں گے کم سے کم میں, ایک بندہ 30 روپے میں راضی ہو گیا ٹیکسی والا, میں بیٹھ گیا, دوسرے والوں نے اس کو برا بلا کہنا, اب ایک بھیکاری آدمی ریٹ گرا دیے, ٹیکسی والے کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہ اس نے 50 میں ہمارا ایکا ہوا تھا کہ 50 سے کم کوئی نہیں لے گا, اس نے 30 میں لے جا کے مارکیٹ کے ریٹ کیا کر دیے, گرا دی. کیا مطلب, ہماری ویلیو گرا دی اس نے. ان کو غصہ اس پر آ رہا ہے کہ اس نے 2% میں راضی ہو گیا اور ہمیں بھی 2% کا بنا دیا, یعنی مقصد ان کا یہ تھا. एक आदमी से किसी ने कहा ना, सेठ ने कहा तुम 2% के, उसने कहा सेठ साहब अपनी और मेरी वैल्यू आपने एक जैसी कर दी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। बाद में रात को बैठ के समझना इसको, अभी समझ, बहुत से लोगों की ज़हीन बहुत है ना, बाद में समझ में आएगा इंशाल्लाह। जिसकी समझ में आ गया वो ज़हीन है, जिसके समझ में नहीं आया वो भी ज़हीन है, हो सकता है अभी समझ में ना आए और रात को समझ में आ जाए। तो खैर, तो अल्लाह ताला ने आपको अपनी वैल्यू गिराने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि आपकी वैल्यू गिरेगी तो आपके जिस तबके से आपका ताल्लुक है उन सब की वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए अब आपको कुछ काम करने हैं। जब आप तालिबे इल्म बनने के लिए आ गए तो कल आप आलिम बनेंगे इंशाल्लाह, तो आज से आपने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे सोसाइटी में आपकी वैल्यू ना गिरे, बल्कि ऐसे काम करने जिससे आपकी वैल्यू बुलंद हो। क्योंकि अगर आपने अपनी वैल्यू गिराई है तो आपको अल्लाह डबल अजाब देगा कयामत के दिन। देखो उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ने क्या फरमाया, मैयती मिनकुन्ना बिफाहिशतिन, तुम में से अगर कोई बेहयाई का इर्तिकाब करे तो उसे दुगना अजाब मिलेगा। क्यों? उनकी निस्बत किसकी तरफ है? पैगंबर की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चलता है कि जिसकी वैल्यू अल्लाह की नजर में ज्यादा होती है, उस वो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको अजाब भी दुगना होता है। देखो आजाद मर्द या आजाद औरत जिना करे, कमारे हो तो 100 कोड़े, बांदी जिना करे तो 50 कोड़े, क्योंकि आजाद इज्जतदार आदमी है, बांदी और गुलाम की वैल्यू कम होती है सोसाइटी में, तो उनकी जुर्म पे अल्लाह ने सजा भी कम रखी, और आजाद आदमी के जुर्म पे अल्लाह ने सजा डबल कर दी है क्योंकि उसकी उसकी इज्जत ज्यादा है। बात आ रही है समझ में? तो अब कुछ काम आपने ऐसे करने हैं जिससे आपकी वैल्यू खराब ना हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुनने के लिए तैयार हो? दिल में अभी से अजम करते हो कि पूरी जिंदगी इन हिदायात पर हम अमल करेंगे और अपने आप को सोसाइटी में 2% का नहीं बनाएंगे। वैसे तो अब 1% की कीमत पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा हो गई है, बांग्लादेश की करेंसी 1% है, पहले कोई वैल्यू नहीं थी, कहते 2% का आदमी नहीं है, अब तो किसी को बोल दो 2% का है वो तो खुश हो जाएगा, यार मेरे 2% इतनी ऊपर जा रहा है ना अभी। लेकिन अब हमारी जबान पर वो 1% ही चढ़ा हुआ है तो क्या करें। तो अब कौन से अपने अंदर आपने औसाफ पैदा करने हैं, इसके लिए मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इंसान की वैल्यू सोसाइटी में किन चीजों से बढ़ती है। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब, जब अरब में मुशरिकीन अरब को जमा किया और पहली मर्तबा नबूवत का ऐलान किया, तो आपको पता है नबी को सबसे पहले सोसाइटी में अपना अच्छा इंसान होना साबित करना होता है, उसके बाद नबी होना साबित करना होता है। अगर सोसाइटी में यह साबित हो जाए कि यह बंदा अच्छा इंसान ही नहीं है तो आगे उसकी नबूवत के दावे को लोग मानेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में कादियानी कभी उसकी नबूवत, उसकी जात पे बात करने के लिए आमादा नहीं होते। खत्म नबूवत वाले कहते हैं ना कादियानियों से, भाई मिर्जा गुलाम अहमद की जात पे बात करो ना, जात पे आ जाओ, वो जात पे नहीं आएंगे। क्योंकि जात पे जब आते हो तो उसका बहुत बुरा होना साबित होता है कि तो शरीफ आदमी नहीं था, ये नबी कहां से हो गया। कादियानी जहर का प्याला पी लेगा, मिर्जा गुलाम अहमद की जात पे बहस करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जो भी मुद्दई नबूवत होता है सबसे पहले वो अपनी जात अवाम के सामने पेश करता है कि बताओ मेरी जात से तुम कोई उंगली उठा सकते हो। तो पैगंबर को अल्लाह उन ऐबों से बचाते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में लोगों पर उंगलियां उठती हैं, और लोगों से मुराद गैर मुस्लिम। समझ में आ रही बात? तो पैगंबर की जिंदगी नबूवत से पहले ऐसे गुजरी होती है कि कोई गैर मुस्लिम भी उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई गैर मुस्लिम उंगली नहीं उठा सकता। गैर मुस्लिम इबादत थोड़ी देखेगा आपकी कि हज कितने किए हैं, दाढ़ी है या नहीं है, या नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, या बेदीन लोग इन चीजों में दिलचस्पी थोड़ी रखते हैं। पहले आपको अपना अच्छा होना साबित करना है। जब आपने अपना अच्छा होना साबित कर दिया उस मयार के मुताबिक जिसको लोग अच्छा समझते हैं, एक मयार शरीयत का है, एक मयार पब्लिक का है, तो पहले पब्लिक के मयार पे आना पड़ेगा, फिर उससे ऊपर का मयार है अल्लाह का मयार। अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही? एक मयार वो है जो पूरी दुनिया में अच्छाई का मयार है, जिसको शरीयत भी मानती है दुनिया भी मानती है, फिर उससे ऊपर का एक मैयार है जिसको शरीयत मानती है दुनिया नहीं मानती। तो पहले आपको लोगों के मैयार पे ऊंचा होना पड़ेगा, फिर सोसाइटी आपको कबूल करेगी, बोलेगी अच्छा आदमी है, फिर जो आप बात करोगे सोसाइटी में वो बात सुनी जाएगी। तो हमारे नबी ने जब दावत का आगाज किया तो डायरेक्ट ये नहीं कह दिया कि मैं पैगंबर हूं और एक खुदा को मानो, पांच टाइम नमाजें पढ़ो। ना 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 भाई, ये बात लोग जब मानेंगे जब लोग पैगंबर को नबी मानेंगे, और नबी मानने से पहले पैगंबर को अच्छा इंसान मानेंगे, उसके बाद अगली बातें सुनेंगे। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम मुशरिकीन को मक्का में जमा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि बताओ तुमने मुझे 40 साल कैसा पाया। लोगों ने जवाब दिया कि आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। तो पता चला कि पूरी दुनिया में अच्छाई का एक बुनियादी मायार है सदाकत और अमानत, जिसमें सदाकत हो और अमानत हो वो बंदा कैरेक्टर के लिहाज से अच्छा कहलाता है, जिसमें सदाकत और अमानत नहीं है कैरेक्टर के लिहाज से दुनिया में वो अच्छा नहीं कहलाता। चाहे नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, चाहे तौहीद परस्त हो, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। तो आप अगर अपनी वैल्यू सोसाइटी में बढ़ाना चाहते हो तो सदाकत और अमानत पैदा कर लो, घटाना चाहते हो तो सदाकत और अमानत को अपने आप से खत्म कर दो। नहीं आई खोपड़ी में बात। अब सवाल पैदा होता है जी, सदाकत किसे कहते हैं और अमानत किसे कहते हैं? सदाकत सदाकत अली खान को बोलते हैं, अमानत अमानत अली खान को बोलते हैं। भाई कोई सदाकत भाई बैठे हुए हैं यहां पे? नहीं बैठा हुआ कोई, नाम ही रखना छोड़ दिया है? तो सदाकत और क्या पैदा कर लो? अमानत। ये पूरी दुनिया में आज भी गैर मुस्लिम आपको अच्छा जब मानेगा जब आप में सदाकत होगी और अमानत। बेदीन लोग जो इस्लाम को नहीं पसंद करते वो भी आपको अच्छा इंसान उस वक्त मानेंगे जब आप में सदाकत होगी, फिर आप में अमानत। ये दो चीजों में से एक चीज भी आप में से शॉर्ट हुई। लोग कहते हैं भाई तू नमाज पढ़ता है, तू हज करता है दो नंबर, और वाकई दो नंबर है ये वाकई दो नंबर आदमी। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जोर जो लगाया है ना अहले जन्नत की सिफात में, नमाज भी है उसमें, ज़कात भी है, लेकिन सदाकत और अमानत पे भी बहुत जोर लगाया है। सदाकत किसे कहते हैं, अमानत किसे कहते हैं, फिर आपको पता चलेगा कुरान में कितना जोर सदाकत और अमानत पर है। देखो सिद्क कहते हैं सच्चाई को, और अमानत किसे कहते हैं? एतमाद। लोगों को आप पर क्या होना चाहिए? एतमाद। कि किसी भी दर्जे में किसी का हक नहीं मारता ये आदमी। करोड़ों रुपए लोग आपके पास रख के चले जाएं, उनको पता है कि ये इसके लिए पत्थर है, ये इसके है ही नहीं। जो जिम्मेदारी आपकी है आप उस जिम्मेदारी को अमानत समझ के पूरा करो, वो जिम्मेदारी जिसका आप मुआवजा ले रहे हो, ये खयानत है। सदाकत जिद है निफाक की। तो रफुल अशिया ओ बी अजदादिहा, सुना है ना ये मकूला, किसी भी चीज को समझना हो तो उसकी उलट से समझा जाता है। रात को समझना हो तो दिन से समझ में आएगा, जो दिन नहीं है वो क्या है? रात है। जो रात नहीं है वो क्या है? दिन है। बदसूरत को समझना हो तो खूबसूरत दिखा दो कि भाई जो ये नहीं है वो क्या है? बदसूरत। और खूबसूरत को समझना हो बदसूरत को दिखा दो। समझ रहे हो? हर चीज को किससे पहचाना जाता है? उसकी अपोजिट से। मुनाफकत ये सदाकत की जिद है। मुनाफकत किसे कहते हैं? कौल फेल में तजाद, फेंकू। कौल फेल में क्या हो पता ही नहीं चलता, ये कमबख्त जो बोल रहा है ये दिल में भी है या ऊपर ऊपर से हमें बेवकूफ बनाने के लिए टोपी करा रहा है ये। आज ये जुर्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा है या नहीं है? चूना लगा दिया, टोपी करा दी, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। ऐसी चीजों के दावे जिन पर अमल नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए ये बंदा जो बात कह रहा है इसके दिल में भी यही है। जबान पे ऐसा नहीं कुछ और है, दिल में क्या है? कुछ और है। सदाकत का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, कौल और अमल उनमें तजाद नहीं होना चाहिए। लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ऐसी चीज के दावे क्यों करते हो जिस पर अमल नहीं है तुम्हारा? वयुहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, यहूद और नसारा की उलमा में ये बुराई थी कि जो काम करते नहीं थे चाहते थे उसकी निस्बत हमारी तरफ हो, हम कैश कराएं इसको कि मैंने किया ये काम। آج کتنی کتابیں ہیں, کوئی لکھتا ہے دوسرے مولوی اپنے نام سے چھاپ دیتا ہے اس کو, بہت دیکھ رہا ہوں. میں نے جب چار شادیوں والی کتاب لکھی نا, تو دو کتابیں اس جیسی اور آ گئی مارکیٹ میں. میں حیران, یار میں نے تو اتنی محنت کر کے کتاب لکھی, پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں. تو یہ ماشاءاللہ بڑی استعداد والے لوگ ہیں, انہوں نے اس سے بڑی کتاب چھاپ دی. واہ بھائی واہ. پتا چلا وہ ساری میری کتاب سے چوری کی ہوئی تھی, اور جنہوں نے کیا وہ دونوں مولوی. حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا, حوالہ غلط ڈال دیا, تو انہوں نے بھی غلطی ڈال دیا. کسی کتاب کا کتابت کی غلطی سے نام غلط لکھا, تو انہوں نے بھی نام غلط. اتنی بھی استعداد ان میں نہیں تھی کہ اصل کتاب ہی دیکھ لیتے جا کے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو نمبریاں ہماری سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہے؟ ہم جب استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کی خدمت میں تخصص کر رہے تھے نا افتاء کا کام, تو استاد جی نے ہمیں ایک بات بتائی کہ اگر آپ نے کسی عبارت یا کسی حدیث کو خود اصل کتاب میں دیکھا ہے, خود دیکھا ہے, تو آپ لکھو کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر فلاں, آپ نے خود دیکھی ہے. لیکن اگر آپ نے بخاری خود نہیں دیکھی, مسلم خود نہیں دیکھی, آپ نے کسی اور کتاب میں دیکھی ہے کہ کسی اور کتاب میں حدیث تھی, انہوں نے بخاری کا ریفرنس دیا ہے, تو آپ ڈائریکٹ بخاری کا ریفرنس دو گے, یہ خیانت ہوگی. کیونکہ کسی اور کے محنت کو کیش کون کرا رہا ہے؟ آپ کرا رہے ہو. آپ بولو فلاں کتاب بحوالہ بخاری, نہیں آئی بات. آپ بولو کہ کتاب فلاں کی میں نے فلاں میں دیکھا ہے, اس نے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے, کیونکہ آپ فلاں کتاب سے اٹھا رہے ہو نا. ابے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرو گے تم آگے جا کے؟ یہ اتنی خیانتیں آج اہل علم میں ہو رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. کوئی تحقیق کسی اور کی ہوتی ہے, نام کس کا ڈال دیا جاتا ہے؟ اپنا. یہ صداقت ہے؟ اس کو صداقت کہیں گے؟ یہ جھوٹ ہے بھائی. جب انسان مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان دو نمبریوں پہ آتا ہے. دیکھو عزت اور دولت ایسی چیز ہے, بھیک میں اگر بھیک کی طرح اس کے حاصل کرو گے نا, تو عزت اور دولت آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے, اور ان دونوں چیزوں کو لات مارو گے تو یہ دونوں آپ کے پیچھے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ذلیل کراؤ, مگر جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کبھی کوشش مت کرو. اور یہ سب چیزیں اللہ پہ توکل کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. امانت, یہ جو ویل للمطففین والی آیت ہے, یہ امانت سے متعلق ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, فرمایا جب اپنا حق لینے کا ٹائم آتا ہے پورا پورا لیتے ہیں, دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو, آپ کو یہاں مختلف قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں, ان سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو. مدرسے کا مطالبہ ہے کہ آپ پابندی سے پڑھو, آپ روٹی کے ٹائم پہ آ جاتے ہو کہ جی آج کڑی پکی ہے میں نے کھانی ہے, ٹھیک ہے نا, پنکھا بھی چلاتے ہو, بجلی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو. لیکن جو مدرسہ جب آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پڑھو, اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہو, یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بات. یہ بھی خیانت ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے خیانت؟ وقف کے اموال میں تو ایسی خیانت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ. ارسلان بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں, جن کے خلاف ہو نا آپ یوں کر رہے ہیں, وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار کہ ابھی میں کیا کیا واقعات سناؤں, پھر جن کے ساتھ ہوئے وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. وہ پھر انہوں نے کچھ واقعات سنائے, وہ میں سناؤں گا تو جس کے ساتھ ہوئے, اچھا واہ بھائی, تو وہ پھر صحیح نہیں ہے نا, پکڑے جائیں گے نا سب لوگ. وہ تو آپ کے پاس دیکھو, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم کرنگی میں, دارالعلوم کرنگی میں استاذوں کو صرف تنخواہ دی جاتی تھی اس وقت, بہت پرانی بات ہے, بس 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مدرسے کی گاڑی جس کام کے لیے وقف تھی اسی کام کے لیے تھی. تو حضرت فرماتے ہم مدرسے کی گاڑی کو کبھی ہاتھ بولو نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامعہ میں ایک میرا بیان تھا, تو پرانی بات ہے, 5-6 سال, بلکہ 7-8 سال پرانا قصہ ہے. तो अब जिनकी बात है उनको नहीं पता चलेगा कि उनकी बात हो रही है, भूल भुलैया हो गए, अब गीबत नहीं होगी इसमें। 7-8 साल पहले मेरा जामिया में बयान था रमजान में, तो जामिया वालों ने ड्राइवर को भेजा कि मुझे उठ ले आए। ड्राइवर आया, मैं बैठा, वो जो भगाई उसने गाड़ी, करोला गाड़ी थी। अच्छा, मेरे पास भी करोला थी, मुझे पता है करोला कैसे चलाई जाती है। मैंने कहा भाई हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, आप थोड़ा सा यू टर्न ले लें आगे। उसने क्या किया, जोर से गाड़ी घुमा के धाड़ करके फुटपाथ पे चढ़ाई है और फिर फुटपाथ से उतार दी। मुझे इस कदर अफसोस हुआ, मैंने कहा क्या अपनी जाती गाड़ी को इस बेदर्दी से कोई दुनिया में चला सकता है? कभी आपने देखा जिसकी अपनी जाती करोला हो, बेहतरीन करोला, ऐसे धड़ करके फुटपाथ पे मारी है ना? मैंने कहा यार आप कभी दुनिया में देखा किसी को अपनी जाती गाड़ी इस तरह चलाते हुए? लेकिन मदरसों की गाड़ियां बहुत सारे लोग इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बोलो चलाते, ये खयानत है या नहीं है? बोलो ना, ये मुनाफकत है या नहीं है? ये मैं तो ड्राइवर की मिसाल दे रहा हूं, हमारे तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इन चीजों में काम नहीं है। हमें याद है तलब इल्मी के दौर में हमें मदरसे की वक्फ किताबें मिली, एक तालब इल्म ने कलम से उस पर अपना नाम लिखा, क्योंकि हम हजरत से सुनते रहते थे बयान के मदरसे की वक्फ चीजें, इसके बारे में क्यामत में सवाल होगा, अमानत में खयानत है। तो मेरा उस तालिम से झगड़ा हो गया, मैंने कहा आपने जो कलम से इस पे अपना नाम लिख लिया तो ये तो आपकी जाती किताब नहीं है। उन्होंने कहा मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये अभी फिलहाल मेरे हाथ में है ना, इस साल तो मेरे पास है, मिक्स ना हो जाए। मैंने कहा अगले साल दूसरे के पास जाएगी, नाम आपका लिखा होगा, वो आपका नाम मिटा के अपना लिखेगा, तीसरे साल किसी और के पास जाएगी, वो दो आदमियों का नाम मिटा के, तो थोड़े दिनों में किताब कम और नाम ज्यादा हो जाएंगे, भाई कोई और निशानी लगा दो। ये भी खयानत है मदरसे के माल के साथ कि जब आपकी जाती नहीं, आप पेंसिल से लिख दो ताकि मिटा सको, आप पक्के कलम से क्यों लिख रहे हो? जब आप वक्फ के अमाल में खयानत करोगे तो आगे सोसाइटी में लोगों के साथ क्या मामला करोगे भाई आप? मैं बात को समेट के खत्म करता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये टॉपिक, इसकी मिसालें बहुत है किन किन चीजों में लोग दीनदारों पर उंगलियां उठाते हैं कि पैसों के मामला में ये क्लियर नहीं होते। मैंने तिजारत की है और बिला आप तो चूंकि अपने ही लोग हो ना, अपनों में बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने जो तिजारत की है तो मुझे दाढ़ी वाले और बगैर दाढ़ी वाले दोनों के फ्रॉडी होने में कोई फर्क नजर नहीं आया। मैंने किसी दाढ़ी वाले नमाजी को पैसे दिए बिजनेस के लिए, वो भी खा के भाग गया, बगैर नमाजी को, बगैर दाढ़ी वाले को दिए, वो भी खा के भाग गया। उसकी नमाज जैसे बेनमाजी होने ने उसको करोड़ बनाया, तो अगले की नमाज ने भी उसको करप्शन से नहीं रोका, क्योंकि अमानत और सदाकत की वैल्यू आज मुसलमान के दिल में रही नहीं है, जबान देके पीछे हट जाते हैं। एक आयत कुरान की पढ़ता हूं, किसी शख्स को पहचानना हो ना, पहचानना उसके लिए बेहतरीन आयत है ये जो कुरान ने बयान की है, वमिन अहलिल किताबी मन इन तअमनहु बिदीनारी ला युअद्दीही इलैका मा दुमता अलैही काइमा। वो क्या है पूरी आयत, ला युअद्दी इलैका इल्ला मा दुमता अलैही काइमा वमिनहुम मन इन तअमनहु बिक़िन्तारी युअद्दीही इलैक। अल्लाह ने अहले किताब के दो हिस्से किए। अल्लाह कहते हैं अहले किताब में यहूद व नसारा में कुछ बड़े अच्छे हैं, उन अच्छों के लिए अल्लाह ने पैसों के लेन देन को मैयार बनाया है। अल्लाह कहते हैं कुछ अहले किताब ऐसे हैं सोने का पहाड़ भी दे दोगे वापस लौटा देंगे, बिल्कुल वक्त पे तुम्हारे घर लेके खड़े होंगे, भाई आपसे इतने दिन के लिए उधार लिया था, ये लो भाई सोने का पहाड़ भी, एक इंच एक जर्रा उसमें से नहीं लेंगे। लेकिन फरमाया इनमें कुछ ऐसे लिचड़ हैं कि एक दीनार उनको दे दिया, तुम सर पे जब तक मुसल्लत होके 24 घंटे खड़े नहीं रहोगे, इनकी जेब से वो एक रुपया वापस नहीं निकलेगा। अब आप अपने आप को उस मैयार में देख लो कि आप कैसे हो। आप अभी तो आपके पास टका नहीं है ना, कल सोसाइटी में निकलोगे लोग लाएंगे ये ज़कात का पैसा, जी मौली साहब किसी बेवा को दे देना, ये जनाब मदरसे में चंदा दे देना, हो सकता है आप अपना मदरसा खोल के बैठ जाओ, उसके बाद पता चलेगा आप में अमानत कितनी है। जब पैसों के लेन देन होंगे, तिजारत होगी, खरीदो फरोख के मामलात होंगे, बड़ी दो नंबरियां हैं भाई, बहुत दो नंबरियां हैं। آپ عزم کرو، ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی، کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ مجھے یاد ہے میں 2006 میں جب الفلاحیہ مسجد امامت کے لیے میری سلیکشن ہوئی، وہاں ہم نے اپنے گھر کے قالین دھلوانے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات، معاملات کیسے ہونے چاہیے انسان کے۔ میں نے اپنے گھر میں کیا دھلوانے تھے؟ قالین۔ قریب میں پتا چلا کہ جی ایک وہ کیا ہوتا ہے یار، میں تو نام بھی بھول گیا، ڈرائی کلینر ہے، اس کو جا کے بول دیتا ہوں میں۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے دروازہ بچایا، بندہ باہر آیا، میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے کارپٹ دھلوانے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو مزدور نہیں ہے، صبح 8 بجے مزدور آئیں گے، میں ان کو بلا لیتا ہوں، وہ آپ کے گھر کے کارپٹ اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا۔ میں گھر آیا تو گھر والوں کا ارادہ بدل گیا، بھائی ہم یہاں سے نہیں وہاں سے دھلواتے ہیں۔ جیسے ارادہ بدلا، چونکہ ہم نے حضرت کے بیانات بہت سنے تھے نا معاملات میں، میں واپس آیا، پیدل چل کے گیا، بیل بجائی، وہ صاحب باہر نکلے۔ جی میں نے کہا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا، آپ مزدوروں کا نہ بلائیں۔ وہ آدمی اتنا حیران ہوا، کہہ رہے مولوی صاحب اتنے عرصے سے میں ڈرائی کلینر کا کام کر رہا ہوں، آپ نے سودا کینسل کیا، پہلے آدمی ہو جس نے تکلیف سے مجھے بچایا اور پہلے آگے بتا دیا، ورنہ لوگ جب سودا کینسل ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں۔ صبح مزدور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کینسل کر دیا، وہ مزدور آنے جانا ان کا ضائع، کرایہ ہم اپنی جیب سے بھرتے ہیں ان کا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ میں نہیں بتاتا ان کو اور مزدور صبح آ جاتے، تو ہم نے چونکہ حضرت کے بیان سنے ہوئے تھے نا، تو میں ان کو کرایہ اپنی جیب سے دیتا، میرا باپ بھی دیتا ان کو کرایہ، کیونکہ اس کا کرایہ ضائع کس کی زبان پہ ہوا ہے؟ میری زبان پہ۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اور کرایہ نہیں دیتا، اس کا مطلب آپ بہت بڑے دو نمبر ہو۔ آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کا کرایہ خرچ ہوا، تو یہ اس کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے؟ اب بتاؤ کوئی دیتا ہے کرایہ؟ کیا ہو گیا؟ آپ نے مزدور کو بلوا لیا، مزدور صرف اتنی کرنگی سے آپ کے لیے چل کے آیا ہے، آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا۔ کوئی ہے جو کرایہ دیتا ہے اس کو؟ بولے گا بھائی میرا ارادہ کینسل ہے، جا یار۔ وہ کہے گا یار میں کرنگی سے تمہارے لیے آیا ہوں، تو اتنا تو فرض آپ کا بنتا ہے نا کہ آنے جانے کا کرایہ دو۔ اگر آپ کرایہ دو گے اٹ مینس آپ صادق اور امین ہو، کرایہ نہیں دے رہے آپ جھوٹے آدمی ہو، کردار کے ٹھیک نہیں ہو۔ بات ہے نہیں آ رہی بات میرے خیال سمجھ میں؟ اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، ابھی تو آپ طالب علم ہو، کل آپ بن جاؤ گے بڑے، ہو جاؤ گے آپ بھی بڑے، آپ کے بھی عقیدت مند آئیں گے دائیں بائیں، اور حضرت جی السلام علیکم۔ ایک بات یاد رکھو، جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے نا، وہ یا تو تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے لوگوں کو، حقیقت بتا رہا ہوں، یا حکیم بن جاتا ہے، جعلی حکیم۔ یہ کام نہیں کرنا کبھی زندگی میں، عملیات پہ کبھی نہیں آنا، یہ سب جھوٹ بکواس ہے، ابھی پھر مجھے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ جس طالب علم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، برباد کی ہوتی ہے زندگی، وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے، کردار کا دو نمبر ہو جاتا ہے وہ بالکل۔ یہ بھی دو نمبر یہ کردار کی، کہ کوئی علم علم ہے نہیں، آپ نے الو بنانا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے، اس کے پاس علم ہے، میرے پاس لے آؤ، اس کو اس کے باپ کو چیلنج ہے، ایک جن حاضر کر کے دکھا دے، ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے، تو اس کا باپ 100 دفعہ مر کے زندہ ہوگا، کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا، وہ بے وقوفوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو یہ جن چڑیل بھوت کا کام کبھی بھی آپ نے نہ خود کرنا ہے، نہ کسی جن چڑیل بھوت والے کے پاس کبھی جانا ہے۔ جادو ہو جائے سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں یار آئے گی نہیں سمجھ میں یہ؟ نہیں، یہ بہت بہت مشکل سے یہ چیزیں کھوپڑی میں اترتی ہیں۔ میں اتنا عاملوں کے خلاف چیخ رہا ہوں یار، کچھ ایک کچھ ہمیں تو کچھ نقصان پہنچاؤ نا، تم ایک تو چڑیل بھیجو ہمارے پاس، کچھ ہے ہی نہیں، تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں یہ، اور یہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ علماء کی فیلڈ تو دین کا علم ہے نا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑھو۔ یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس نہ دین نہ دنیا، فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ جن چڑیل بھوت اور فلانے کر دیا، ڈمکانے نے کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ ان کے، اور پھر اس پہ ہوتا بھی رہتا ہے، ہوتا رہے گا، تھوڑے دن میں کبھی چڑیل آئی بھی ہوگی، بھوت آیا ہوگا، کبھی جن آیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے 16 بچے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل، اللہ نظر بس سے بچائے، نہ ہم نے کبھی تعویذ ڈالا، बीमारियां भी आई, सेहतें भी आई, ना हम कभी आमिल के पास गए, ना हम कुछ भी नहीं, हमारे घर से तो तावीज भी निकले हैं, तावीज निकले, हमारी दुश्मनियां भी बहुत हैं, आप क्या समझते हो। मैंने तावीज उठाया, मैंने कहा लतीफा है, तावीज उठा के फेंक दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, ना चुड़ैल आएगी, चुड़ैल आएगी रख के तमाड़ लगाएंगे, चुड़ैल आएगी वो उसको ब्यूटी पार्लर भेज के शादी कर लूंगा उससे, बेहतरीन ऑप्शन है, क्या ख्याल है। आजकल ब्यूटी पार्लर में चुड़ैलों ही को तो तैयार किया जाता है, बहुत सी खूबसूरत भी होती है लेकिन बहुत सी चुड़ैलें भी होती हैं। डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है आजकल ब्यूटी पार्लर में, पूरे पूरे रंग के डब्बे खाली होते हैं, और अब तो प्लास्टिक सर्जरी भी हो रही है, दुल्हन अपनी हराम है ये प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन अपनी मर्जी से चुड़ैल को तो सही करवा सकते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको बनवा लो, ऑर्डर पे माल तैयार होता है, बास ब्यूटी पार्लर ऐसे ऑर्डर पे माल तैयार होता है, आपको जिस किस्म की दुल्हन जिस डिजाइन की चाहिए वो बना देते हैं। तो मत चकड़ो इन चक्करों में, समझ रहे हो, अपनी सलाहियतों को बर्बाद मत करो, ये दो नंबर लोगों का काम है, एक नंबर लोग कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ते। और जो बात हमारे अकाबिर थे जिनके तावीज में अल्लाह ने बरकत रखी थी, उनकी करामत थी, जैसे मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह, ये करामत थी, वो आमिल नहीं थे वो। मैंने एक दफा बयान में ये कह दिया तो लोगों ने कहा आपके पास क्या दलील, अल्लाह का शुक्र है हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह के बेटे आए, उन्होंने कहा वाकई मेरे वालिद साहब मुफ्ती साहब आमिल नहीं थे, ये करामत के तौर पर अल्लाह ने उनके तावीज में बरकत रखी थी, वो खुद बताते थे भाई हकीकत है ये, तो करामत तो फिर करामत है ना। तो आपने किरदार का दो नंबर बनना है कि एक नंबर बनना है, एक नंबर। तो जब किसी को आपसे अकीदत हो फ्री फोकट में काम बोलो मत लो, अगर दे सकते हो उसको, जैसे आपने किसी से कोई चीज मंगवाई, अपने महल्ले में जाते हो आप तो लोग तो तालिबे इल्म की भी इज्जत करते हैं ना, आपने किसी से कहा भाई मेरे लिए ये चीज ला दो, वो लेकर आया, आप पैसे दे रहे हो वो ले नहीं रहा, उसूल ये बना लो कि जब कोई खुद से हदिया देगा तो लेंगे, अगर आपने खुद उससे कोई चीज मंगवाई है तो आप पैसे उसको दोगे। हमारे हजरत का यही उसूल था, हजरत को कोई खुद से लाके हदिया देता कबूल करते, लेकिन हजरत जब कोई चीज मंगवाते और कहते पैसे नहीं लूंगा, हजरत कहते पैसे लेने पड़ेंगे आपको। वजह उसकी है कि बार दफा सामने वाला शर्म और मुरव्वत में पैसे नहीं ले रहा होता, और मजहबी बाज मजहबी लोग उसकी शर्म से नाजायज फायदा उठाते हैं, समझते हो कि नहीं समझते। तो कभी लोगों की जेब पे नजर नहीं रखनी। एक किस्सा सुना के बयान खत्म करता हूं, ये तो बहुत अहम टॉपिक है, अखलाकियात क्या है, बहुत अहम टॉपिक है। एक किस्सा सुना के, अपने वाकियात का मकसद शो मारना नहीं है, इंसान अपनी खूबियां बयान करता है, अपनी खामियों को छुपाता है। तो मैं जो दो चार वाकया सुना रहा हूं अपने, उससे आप ये ना समझे कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, जो मेरे अंदर खामी है वो थोड़ी मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं वो बताना शुरू कर दूं तो आप बोलेंगे हम तो इनको बुजुर्ग समझ के बयान सुन रहे थे, ये क्या निकले हैं। तो इसलिए ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करें, हम भी आप जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन खामियां बताना जायज भी नहीं है ना। अब ये भी नहीं कि हो सकता है ना भी हो खामियां, कहीं ऐसा ना हो कि सलाम करना भी छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं कि ना हम मुद्दई हैं, ना हम अपनी खामियों को एतराफ कर रहे हैं आपके सामने। अगर हमारे अंदर कोई खामी होगी किसके सामने एतराफ करेंगे, अल्लाह के सामने करेंगे। तो मेरा मकसद है कि किसका, जब कोई अपनी तारीफों के वाकया सुना रहा हो तो खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, वो तो हर मोटिवेशनल स्पीकर सुनाएगा, उसका फर्ज बनता है मोटिवेशन के लिए सुनाए, लेकिन इससे आप उसको बुजुर्ग समझने आना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है खामियां भी हों और खामियां बताई नहीं जाती, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो खामियां, दोनों चीजें हैं। अब करना क्या है आपने, तो आपको करना क्या है, हम जो भी हैं खामियां हैं तो हमारा अल्लाह का मामला है। तो मैं आपको ये वाकई इसलिए सुना रहा हूं कि ये गलतियां मजहबी लोग करते हैं, लोगों की जेबों पे नजर रखते हैं। हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया और मैंने ये तजुर्बा किया, हजरत ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह शाम आपकी खिदमत कर रहा हो, आपने अगर खुद उससे खिदमत का बोल दिया, मांग लिए, खासतौर पर पैसे मांग लिए, उसके दिल में आपकी दो टके की वैल्यू नहीं रहेगी। रोजाना कोई शख्स आपको हदिये लाके भी दे रहा हूं ना पैसों की शक्ल में, खुद से कभी ना मांगो, ना दिल में लालच रखो, ये अजम कर लो। देखो मेरी जब तीसरी शादी होने वाली थी ना माजरत के साथ, तो मेरे पास एक एफएक्स थी, फटफटी सी एफएक्स, याद होगा आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, बहुत से लोगों के महल्ले में उसने बाजू मजबूत किए। उस एफएक्स को बेच के मैंने शेराट खरीदी 1.5 लाख की, اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے بہترین خاندانی قسم کا، بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا، اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں، اتنا بہترین رشتہ. اچھا جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے، بہت اصرار کیا نہیں مان کے دیے. ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ. میں نے حیران، ابھی کیسے راضی ہو گئے؟ میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا، فیملی تھی. انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں، انہوں نے بولا کہ کر لو شادی. میں نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائے یار مجھے. اچھا میں زیادہ خوابوں کو نہیں مانتا، لیکن میرے اندر سے اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایسی اس کو خود ہی آ گیا ہوگا خواب، جو سوچ کے سوتے ہو تو وہی آتا ہے نا انسان کو، تو مجھے نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے یا کچھ جھوٹا ہے. میں نے کہا ایسے اس کا دماغ میں ہے، لیکن بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے، بعد میں شادی کے بعد بتائیں گے. خوابوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا کرو، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو، لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا، گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھینٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو، یہ ذہن میں رکھو. خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی، بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس پہ نہیں کیے جاتے، لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ. اچھا بھائی مہر طے ہوا آدھا تولہ، جو میری اوقات سے بہت، اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا، سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولہ مہر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن نکاح، رات کو ہم خوشی سے سو ہی نہیں رہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا، وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے. مولانا طارق جمیل صاحب کا شاید بیان سن کے آیا یہ، ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا ہے بھائی. اگلے دن کیا ہوا ہے جی، نکاح سے ایک گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے، آپ آدھا تولہ کے بجائے ڈھائی تولے مہر رکھیں. آپ آئی بات سمجھ لیں، کتنا رکھ لیں؟ ڈھائی تولے. بالکل ان کا مطالبہ درست تھا، بلکہ یہ بھی کم تھا، کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں، میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کنواری ہے، تو ڈھائی بھی نہیں دیں تو کیا تولے بھی کم تھا اصولی طور پر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ تیسری کر رہے ہو یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ ڈھائی میں مان گئے، ورنہ ڈھائی بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہے، دیندار آدمی، دین کی بیس پہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ہم اپنی بیٹی، کماری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں تو اب یہ آدھا تو نہیں نا، ڈھائی تو بنتا ہے. ان عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کچھ تو بڑھاؤ. وہ تو عورتیں تو دس تولہ کہہ رہی تھی، لڑکی کب بنے گا، ڈھائی تک لے آؤ. میں نے کہا بھائی میرے پاس ڈھائی فی الحال نہیں ہے، اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی الحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا، تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا، تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، میں تیسری کا پورا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، نان نفقہ دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اضافی دو تولے کہیں سے ارینج کر کے دے دیے تو وہ دو تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا، میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا، دو مہینے بعد کہیں سے بی سی کھلنے والی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں دو مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا، تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے پیچھے میں آگے آگے، یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے اتنے تعلقات، واقعی میرے بڑے تعلقات تھے، میرے کروڑ پتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے دو تولے کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے. ان کو تو بتاؤ نا دو تولے چاہیے، وہ ہنس پڑے کہ یار مولوی صاحب اتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو، دو تولے یہ کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات میرے خیال سمجھ میں. اب یہ میری آزمائش تھی، اب یہ کیا تھی؟ اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، ادھار مانگ لو. میں نے کہا یار ماں بیمار ہو، بستر مر پر ہو، ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی، نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگ. لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی، ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگیں؟ قرضہ مانگ. مانگتا مل جاتا، یقین تھا مجھے فوراً ملے گا، کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں، اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی. مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا، حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا، مولوی کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھوکا مر جاتا ہے. میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا, حضرت نے اس کو نکال دیا, تو کمبخت دو کر کے بیٹھا ہوا ہے, تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. رات میں خوشی سے سویا نہیں ہوں, کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی, لیکن اللہ کا یہ فضل ہے میرے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ کسی سے ادھار مانگنا ہے. وسوسہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس مولوی نے ایک دفعہ مہات یوں کر لیا اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی پھر کیا کرتا رہتا ہے, او بھائی 50 روپے دے دے, او بھائی 100 روپے دے دے, او بھائی اتنے پیسے دے دے, ساری, کیونکہ اس نے بڑا مرتبہ تھا نا, اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا لوگوں کے سامنے ذلیل, اللہ ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے اس کو, یہ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی میں کسی سے ادھار مدھار نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھ لیں بھائی. میں نے کہا دیکھ لیا. اس نے کہا پھر رشتہ نہیں ہوگا. کہہ رہے یار مفتی صاحب ہماری بھی تو سوسائٹی میں عزت ہے نا, ہم بیٹی دیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا. میں نے کہا آپ کی بھی عزت ہے تو ہماری بھی کیا ہے, عزت ہے آپ منع کر دیں تو آپ کی عزت نہیں, آپ کی عزت ہو جائے گی, آپ بولیں گے بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں تھا. تو میرے دل پہ تو بڑے غم ہوا تھا مجھے, آرے چلے تھے. پھر میں نے کہا ادھار نہیں لوں گا, میں ادھار نہیں لوں. تو یہ میں نے اپنی تعریف کی بات کی ہے, اور بہت ساری الٹی کام بھی ہم نے کیے ہیں, وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ آپ سمجھے استاد جی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کو, بھائی اپنی برائیاں کون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کردار میں دو نمبری نہیں کرنی, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو صداقت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے, اور امانت جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو جاتے. مدرسے کے مال کو اپنے باپ کا مال مت سمجھو. سارے پکوڑے کری کے ڈال لیے اپنی پلیٹ میں, دوسرا تیر رہا ہے نا اس میں. دیکھو دو منٹ میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے, دو منٹ میں. آپ سالن کھا رہے ہو, گوشت رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ساتھی کی طرف پلیٹ گھما دی کہ وہ گوشت کھا لے, اس کا مطلب آپ بہنوں کی وراثت بھی نہیں کھاؤ گے کبھی. جو اپنے حصے کی بوٹی نہیں کھا رہا وہ بہنوں کی کروڑوں کی وراثت کیسے کھائے گا. اور اگر آپ نے باتوں باتوں میں پلیٹ یوں کر کے گھما لی اپنی طرف, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت نہیں دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ نہیں دے گا. تو کبھی بھی لوگوں کی جیب پہ نظر مت رکھو, دو نمبری طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو, دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے, دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے. مثال دیتا ہوں, دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا, اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا. جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا کمپنی کا نام بتائیں. میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا. تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے, اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال, بولو نا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جائز ناجائز کو نہیں دیکھو, لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے, لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, غیر اخلاقی کام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو, گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے. ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا, کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو ہم کپڑے پہ چھاپیں گے, ایم ٹی ایم یا مفتی طارق مسعود یا ٹی ڈاٹ کچھ کر کے, جس میں ہوگی مفتی صاحب کا بزنس ہے. شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے, آپ کا, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. جائز تھا یا نہیں تھا, جائز ہے. اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں, جائز ہے. لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے, بولو نا, غیر اخلاقی ہے. ایک مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, اس سے عقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت 2% کی نہیں رہتی. بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن عقل مند کہتا ہے یار یہ تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی. یہ تو ایک مولوی صاحب کیا کرتے, ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے, ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بنائیں, بالکل جائز ہے. ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے، کاروبار مولوی کا حق بھی حق ہے، تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کریں بزنس کریں. لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے، انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا حج کا آفس، مسجد کا کمرہ ہے بنایا ہوا، کیا ہے بولو؟ حج کا آفس. ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت یہ حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا، تو انہوں نے کہا حج کروا رہا ہوں بھائی میں. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. او بھائی عبادت تو ہے لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا. یہ اب کیا ہو رہا ہے، وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئے، جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر، جمعے کی ساری تقریریں دو مہینے تک حج کی فضیلت، اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی نام لکھوائیں. اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. جائز ہے، ہو سکتا ہے جائز ہو، کوئی تاویل کر لی جائے کہ بھئی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ، لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے، آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن، تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں، سارا کراؤڈ جمعے کو آپ کا بیان سننے آتا ہے، لیبل حج کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ نوٹ چھاپنے کا. اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے، وہ مقصد نوٹ چھاپنا نہ ہوتا، تو ہر ہفتے حج پہ بیان کرتے وہ. اور اگر حج پہ بیان کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ میری یہ ٹریول ایجنسی ہے؟ لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں، اب ہم حج کریں گے، تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام لکھوائیں، یہ ٹریول ایجنسی، سارے دھڑا دھڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں اور مولوی صاحب دے دنا دن نوٹ چھاپ رہے ہیں. بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو 2% کی نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، نہیں آ رہی بات. تو آپ نے ایسے کام، آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائیں لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھیں، مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے، ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا، آپ کی کمپنی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. میں نے 15-20 سال میں نے شہد کا کام کیا ہے، جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گوائیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے. کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے. میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو 2% کی نہیں، میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شہد سیل ہوتا. نہیں آئی بات؟ پھر وہی بتا رہا ہوں، تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں، جو عیب ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں، چھپا رہا ہوں. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چومنا شروع کر دیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تو میں اپنے عیوب بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ بولے یار استاد جی کیا ہو گیا آپ کو، یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں، تمیز سے. یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں، کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے جب بھی شو ماری ہے نا، کوئی الٹا ہی ہوا ہے میرے ساتھ جب بھی شو ماری ہے. یہ دفعہ میں نے طالب علمی کے دور میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا، میں بڑا فنٹر واقعی نہیں ہوتا تھا. مجھے 2 دن ایسا ٹائٹ بخار آیا، میں نے کہا اللہ میاں نے چپت لگا دی کہ اوقات دکھا دیے کہ تیری اوقات ہے کیا. تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے، اور آپ کی بے عزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے. آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی، کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا بولے گا یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے، ہمیں کیا تمیز سکھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کیریکٹر ایک نمبر رکھنا ہے میرے بھائی، کیریکٹر کیا کرنا ہے ایک نمبر. پھر اس کے بعد نماز بھی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھنی پڑنی ہے، لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے. نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے، لالچ مت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا، وہ تو پھر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے، وہ تو ہر ایک کے لیے جائز ہے، کہ ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. سمجھتے ہو؟ مذہب کو اس کا ذریعہ، بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی. اگر حج ٹریول ایجنسی کھولنی ہے کھولو، آپ اب جاؤ کہیں دفتر کھولو اور ٹریول ایجنسی کھول کے حج کراؤ لوگوں کو، پیسے بھی کماؤ، وہ تو جائز ہے. ویسے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دین کے کام کی خدمت میں لگو نا، اور کیا کاروبار کرنا تھا تو ادھر کیوں آئے ہو؟ اگر کرنا بھی ہے تو سائڈ میں کرو نا. اصل تو آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ آپ دنیا میں علم کو پھیلاؤ، اصل تو فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ کے بڑے استاد ہیں, انہوں نے بتایا کہ شیخ الاسلام صاحب پر دو دفعہ جادو ہوا ہے لیکن آپ کو مانتے ہی نہیں. بھائی یہ چیزیں منسوس تھوڑی ہیں, کوئی استاد ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, ہمارے تو تجربے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں, جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں. حضرت مولوی یوسف جھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے کہا آپ پہ جادو ہوا ہے, عاملوں نے جا کے الو بنایا ان کو, حضرت نے بلا کے اتنا سختی سے ان کو سمجھایا کہ آپ کی محنت زیادہ تھی تو ظاہر ہے اس عمر میں فالج ہو جاتا ہے انسان کو, نارمل ہے یہ. اور علماء پہ تو جادو ویسے بھی نہیں ہوتا, حضرت بہت جزم سے کہتے تھے مشہور لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, علماء پہ. نبی پہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشریت میں کامل سمجھیں اور جادوگر نہ سمجھیں, ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ, یہودیوں نے تو سب کی کوشش کی ہوگی. تو علماء پہ مشہور لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے, نظر لگنے کا خطرہ بھی ان لوگوں کو کم ہوتا ہے جن کی کے اندر جو صفت ہو وہ مشہور ہو جائے. دیکھو غریب آدمی اچانک مالدار بنے گا اس پہ نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے, کوئی بصورت اچانک خوبصورت بن گیا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے, کوئی کمزور اچانک طاقتور ہو گیا. لیکن جس کی صفت لوگوں میں مشہور ہو جائے اس میں نظر لگنے کا خطرہ کل عدم ہو جاتا ہے, یہ ختم, یہ کم ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایکٹر ہیں کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں, نظر لگتی ہے ان پہ, اس لیے لگتی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور ہینڈسم پنا لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا ہے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے, فرعون کا ایک بال نہیں بگاڑ سکے وہ. بھائی فرعون نے جب دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا تو جادوگر کہتے ہیں ادھر ٹھہر, یہ لاٹھی پہ گی, اب یہ سانپ ادھر کے بجائے ادھر کا رخ کرو. کیوں؟ حاکم تھا, حکمرانوں پہ بھی اثر نہیں ہوتا. تو جادوگروں کا ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا کہ سارا نظام ہی اگر اس طرح سے علماء پہ ہونا شروع ہو جائے اور حکمرانوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور بادشاہوں پہ ہونا شروع ہو جائے, عمران خان مولانا فضل الرحمان پہ کروائے, مولانا فضل الرحمان عمران خان پہ کروائیں, نواز شریف فلانے پہ, وہ ڈمکانے پہ, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو جادوگر تو ننگ دھڑنگ بےچارا ہے, اس کا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہوتا, تو یہ چند بے وقوف قسم کے لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے وہ عام طور پہ. تو خیر یہ کوئی منسوس مسئلہ نہیں ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن میرے تجربے ہیں بھائی نہیں ہوتا ہے. لے آؤ کسی کو میرے اوپر سو دفعہ جادو کرے وہ ایسی کی تیسی, دو ٹکے کی میری نظر میں الحمدللہ ان کی ویلیو نہیں ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں یار تم ہمارے اوپر کرو جادو یار. اور میں کوئی اچھا ایک عامل نے کہا اصل میں اس نے حصار کھینچے میں عملیات کر کے نا حصار. او بھائی ہمیں تو جو معمولات استاد صاحب نے بتائے ہیں وہ نہیں ہوتے ہم سے, صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں یہ بڑی بات ہے, حصار کہاں سے کھینچیں گے بیٹھ کے. میں نے عاملوں کو کہا کہ تم جن بین بھیج کے ہمیں نقصان پہنچاؤ نا. تو ایک عامل نے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو اس سے ہوتا ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ مسمرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا اصل میں یہ حصار بسار اس نے بہت کھینچے ہوئے ہیں, مجھے حصار کا مطلب نہیں پتا بھائی. صحیح ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی ہے, ان چیزوں میں نہیں پڑھیں آپ لوگ. یا شیخ کیا آپ نامولود کے لیے گھٹی دیتے ہیں؟ نہیں دیتا. نو مولود تو ابھی میرا بیان جب سے چار شادیوں پہ ہو, نو مولود کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے میں تو گھٹیاں ہی دیتا رہوں گا بیٹھ کے. کیا خیال ہے استاد جی؟ شادی کا وظیفہ بتائیں جلدی ہو جائے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بار بار پڑھا کرو. پڑھنے کے بعد تجارت کرنا کیسا ہے؟ کیا تجارت کرنا دین کی خدمت ہے. دیکھو دو قسم کے علماء ہوتے ہیں, چند سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں, وہ کمانے کی فکر چھوڑ دیں, لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی, جیسے استاد صاحب ہیں یا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جامعہ کے بڑے اساتذہ ہیں حضرت مفتی الوبابا صاحب وغیرہ, انہوں نے تو 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا. پھر اگر یہ ان جیسے لوگ اگر بزنس کرتے بھی ہیں تو ان کے دین کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سارا ٹائم 24 گھنٹے دنیا میں دین میں لگا رہے ہیں. لیکن ایک عام طالب علم ایسا نہیں کرتا, اس کے لیے عام میرا خیال ہے پھر وہ استاد صاحب سے یا اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں کہ وہ اگر سائیڈ میں کوئی چھوٹا موٹا فری لانسنگ وغیرہ کا بزنس کرتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کیونکہ توکل ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ کل جب غربت آئی تو پھر آپ کہو گے ابے یہ کیا ہو گیا, ابے یہ کیا ہے گیا, توکل پیسے نہیں مانگ رہے تو کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تو پھر اس میں بہتر ہے کہ آپ اپنا کماؤ یار. جو مالدار عالم ہوتے ہیں نا میں نے اکثر دیکھا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں. حضرت مولانا تاریخ صاحب مالدار تھے نا, شروع سے جاگیردار ہیں, تو ایک بڑی دین کی خدمت کی وجہ یہ تھی کہ مالی لحاظ سے بے فکر تھے وہ، لہذا اس میں پھر استغنا بھی ہوتا ہے، اس پھر آدمی کی سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر بھی، کوئی سیٹ چندہ مانگنے کے لیے کسی سیٹ سے چندہ مانگنے کے بجائے اس کو چندہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ لے بھائی سمجھتے ہو، تو وہ پھر اچھا ہے. المومن القوی احب الى اللہ من المومن الضعیف، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے، تو طاقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. تو اگر آپ کے پاس بزنس کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ زیادہ دین کی خدمت کر سکتے ہو، لیکن یہ ہر ایک میں ایسا ظرف ہوتا نہیں ہے، تو یہ آپ اپنی حالت آپ خود ہی جانتے ہو. استاد جی دعا فرمائے میری شادی ہو جائے، آمین. شکل دکھاؤ کیسی ہے، پھر بتاؤں گا کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا اللہ کی منشا یہی ہے کہ علماء کی تعداد غریب ہو، کیونکہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبروں میں مالدار آپ کو دو چار پیغمبر ہی ملیں گے، سارے پیغمبر کیا تھے؟ غریب. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملتے جن کو اللہ نے دولت دی. نوح علیہ السلام کو غربت کے تانے دیے قوم نے، ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے پورا ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے، صحیح ہے نا، غربت ہی غربت. اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون کو تانے دیتا تھا نا سب کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ تو سید المساکین تھے، مساکین کے سردار تھے. 40-40 گھر دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حکیم الامہ نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہبی مقتدا اور لیڈر ہوتے ہیں ان میں میجورٹی اللہ کی منشا ہے کہ غریب ہی رہے گی، اس لیے اپنی غربت پہ آپ اب راضی ہو جاؤ. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، ہاتھ دکھایا، نجومی نے کہا تم 10 سال تک غریب رہو گے. وہ بڑا خوش ہوا کہ 10 سال کے بعد تو پیسہ آئے گا. اس نے کہا اچھا 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نجومی نے کہا غربت کی عادت پڑ جائے گی تمہیں. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے بھائی، حکیم الامہ کے قول سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ میں اکثریت کس کی رہے گی؟ غریبوں کی رہے گی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زیادہ تر علماء کے پاس آتا نہیں ہے. حکیم علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی، ایک وجہ تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء کے پاس پیسہ آتا بھی ہے، کچھ کے پاس آتا بھی ہے پیسہ، جیسے پیغمبروں میں سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ آ گیا نا، تو کچھ علماء کے پاس بھی آتا ہے، لیکن میجورٹی غریب رہے، اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی علامت ہوگی، سمجھتے ہو. دوسری وجہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے نا بدماشی بھی وہیں آتی ہے. اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ چاہتے ہیں زیادہ مولوی غریب ہی رہیں، پیسہ آ گیا بگڑنے کا خطرہ زیادہ، سارے بگڑ گئے تو جب مقتدا سارے بگڑ گئے یا بگڑنے کا ریشو ان میں بڑھ گیا تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ تو ابگڑون ناس بن جائیں گے. ابگڑ کمپیریٹو ڈگری، اس میں تفضیل، وہ کیا بن جائیں گے؟ یہ اگر بگڑیں گے تو ان کے مریدین ابگڑ ہوں گے، ان سے بھی زیادہ بگڑیں گے. تو اللہ میاں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو ہی نہیں مولویوں کو، تاکہ یہ تمیز سے جا کے نماز پڑھائے، مسجد سنبھالے، اذان دے، مدرسے میں بچوں کو پڑھائے. ادھر پیسہ آیا بولے گا جاؤ مدرسہ، جاؤ مسجد کی امامت، تھائی لینڈ جائے گا اور امریکہ جائے گا، ادھر جائے گا، تھوڑے دنوں تک حلال عیاشی کرے گا، اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ حرام میں پڑ جائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مولویوں کے پاس میں نے اپنا مذہب بچانا ہے، زیادہ تر مولویوں کو پیسہ نہیں دینا تاکہ یہ دین میں جتے رہیں. پیسہ جب آتا ہے تو بھائی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، پیسہ جب آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو، پھر مدرسے کو ٹائم دینا، یہ سب چیزیں پھر آدمی کو بوجھ لگتی ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علماء کو زیادہ تر غریبی رکھا ہوا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا نا، چلو جی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.